السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
چل رہے آواز اونچی رکھیں.
خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اس توفیق پر و سعادت پر کہ آپ مومنین کرام کی اس شہر میں شکارپور میں زیارت نصیب ہوئی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توفیق مزید عنایت فرمائے اور اس فرصت سے مستفید ہو سکے انشاءاللہ. آج روز شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام گزرا ہے. اب یہ مناسبت تمام مومنین و تمام امت مسلمہ و تمام راہ روانی راہ ولایت و امامت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے، اور اسی طرح آج روز آغاز امامت امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف ہے، اور کل 9 ربیع الاول پہلا روز ہے مناسبت رکھتا ہے امامت امام عصر سے. 9 ربیع الاول حقیقی عنوان اس کا یہی ہے کہ امت اپنے امام کے ساتھ عہد کرے و تجدید کرے، اپنے بیعت کرے. اگرچہ یہ عنوان اس کا متعارف نہیں کروایا گیا، یہ روز امامت کے بجائے روز خرافات اور روز دیگر متعارف کروایا گیا ہے کہ ایسی مناسبتیں جن کی نہ کوئی تاریخی سند ہے نہ حقیقت ہے، اور اس دن بہت ہی نامعقول کام بھی کیے جاتے ہیں جو نقصان دہ بھی ہیں، ضرر بھی ہے ان کا، اور جائز بھی نہیں ہے بعض کام. 9 ربیع الاول کے بارے میں جو ایک بات بہت ہی شرمناک بات مشہور کر دی گئی ہے کہ 9 ربیع الاول کو شریعت اٹھ جاتی ہے، اٹھا لی جاتی ہے. بےہودہ بات ہے، ناروا بات ہے، غلط بات ہے. شریعت خدا کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا. جو شریعت خدا اٹھانا چاہے باطل کرنا چاہے، حرام خدا کو حلال و حلال خدا کو حرام کرے، وہ دائرہ دین سے باہر نکل جاتا ہے، فاسق و فاجر ہے. جو مستحل حرم اللہ ہو اور جو مستحرم حلال اللہ ہو وہ دائرہ دین سے باہر ہے. سید الشہداء نے یزید کے بارے میں یہی ذکر کیا تھا کہ یزید حرام خدا کو حلال اور حلال خدا کو حرام کرتا ہے، کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا. ذرہ برابر شریعت الہیہ کو نہ معطل کر سکتا ہے، نہ اٹھا سکتا ہے، نہ بدل سکتا ہے. لہذا یہ ایک مجرمانہ بات ہے، ظالمانہ بات ہے یہ کہنا کہ 9 ربیع الاول کو شریعت اٹھ جاتی ہے. یہ دشمنان تشیع نے تشیع کے اندر اس قسم کی بات پھیلائی ہے بدنام کرنے کے لیے. اصل میں 9 ربیع الاول امام عصر کی امامت کا دن ہے، اور تجدید بیعت و تجدید میثاق و عہد کا دن ہے، امت کا اپنے امام کے ساتھ عہد کا دن ہے، اور یہ مجالس و محافل برپا ہوں کہ تمام امت اپنے امام کے ساتھ عہد و پیمان باندھے، جس کی کمی ہے، جس کی کمی کی وجہ سے ائمہ خدا علیہ السلام نے مظلومیت دیکھی ہے وہ محرومیت، اور جس کی وجہ سے ہمیشہ ظالمین و طاغوت وہ ظلم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ امت نے یا بیعت نہیں کی تھی یا بیعت کر کے قائم نہیں رہے تھے، اور آج ضرورت ہے اس بات کی کہ امام عصر کے ساتھ، امام حاضر کے ساتھ، امام ناظر کے ساتھ، امام حائی کے ساتھ، امام زمان کے ساتھ، امام وقت کے ساتھ، امام امت کے ساتھ، امام دین کے ساتھ، امام الہی کے ساتھ امت میدان میں آ کر بیعت کرے۔ بیعت کا دن چھین لیا گیا ہم سے اور اس کو خرافات کے دن میں بدل دیا گیا ہے۔ یہ اہم دن ہے نو ربیع الاول، اور اس عنوان سے اس کو متعارف کروائیں پوری دنیا کے اندر، نو ربیع الاول روز بیعت با امام، روز عہد با امام ہے، وہ امام جو پردہ غیبت میں ہیں۔ کیوں پردہ غیبت میں ہیں؟ جبکہ امام کو امت کے اندر ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس دن امامت کا آغاز ہوتا ہے، امام کی امامت کا پہلا دن ہے، اسی دن امت خرافات میں لگی ہوئی ہے، اور جس امام کی امت خرافات میں مصروف ہو، بیعت و عہد بھول جائے، وہ امام اس امت میں آ کے کیا کرے؟ وہی ہوگا جو سابقہ ائمہ کے ساتھ ہوا ہے، جو ان کے والد گرامی کے ساتھ ہوا ہے، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے، کہ امام عسکری علیہ السلام ساری عمر نظر بند رہے ہیں گھر کے اندر، سامرہ کے اندر، حتیٰ لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی نہیں کرنے دی، اور لوگ بھی اپنے کاموں میں مصروف رہے ہیں، اپنے امام سے کوئی رابطے میں نہیں تھے امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں۔ امت کوئی ملازمت میں تھی، کوئی کاروبار میں تھا، کوئی بزنس میں تھا، کوئی کسی اور چکر میں تھا، اپنے امام کو مکمل فراموش کیے ہوئے تھی امت، اور یہی سبب بنا غیبت امام کا۔ امام حاضر، امام عصر کیوں گئے غیبت میں؟ اس لیے گئے کہ امت میدان سے غائب ہوئی، تو امام امت کے درمیان سے غائب ہو گئے۔ اصل امت میدان امت نے ترک کیا ہے، اس میدان میں دوبارہ امت لوٹ کر آئے تاکہ امام امت کے اندر لوٹ کر آئے۔ جب تک امت میدان میں نہیں آتی، امام امت کے اندر نہیں آئیں گے، اور جب میدان میں آنے کا دن ہوتا ہے، وہ دن ہم خرافات میں اور من گھڑت اور خود ساختہ امور کے اندر بسر کر دیتے ہیں، کہ کل کا دن اس لیے اہم ہے۔ باہر کیف یہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن کریم نے ایک پیشن گوئی کہہ سکتے ہیں کی تھی پہلے امت رسول اللہ کے سامنے، کہ بعد از رسول اللہ یہ امت آیا راہ رسول پر قائم رہے گی یا ترک کر جائے گی راہ رسول کو۔ قرآن مجید کی بعض آیات میں، جیسے سورہ آل عمران میں و سورہ جمعہ کے اندر ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین کے اندر رسول مبعوث کیے ہیں، رسول مبعوث فرمائے ہیں، وہ رسول جو اس امت کے سامنے یا ان امیین کے سامنے اللہ کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، ان کا تزکیہ و تطہیر کرتے ہیں، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یتلو علیہم آیات و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس سے پہلے یہ لوگ ضلالت مبین و گمراہی میں تھے، آشکارا و کھلی گمراہی کے اندر، رسول اللہ نے آ کر ان کو گمراہی سے نکالا ان تین طریقوں سے: اللہ کی نشانیاں بیان کرنا، اور تزکیہ و تطہیر، اور تعلیم کتاب و حکمت۔ یہ رسالت کی روش تھی جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اگرچہ آج دین کے نام پر بہت ساری روشیں داخل ہو گئی ہیں دین کے اندر، اور انہوں نے رنگ دینی اختیار کر لیا ہے، اتنا دین سے لیا نہیں ہے جتنا دین کے اندر امور داخل کیے ہیں۔ بہت ساری روشیں جو جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ دین کے اندر داخل کر دی ہیں، کہ بارہا اشارہ کیا ہے، جیسے مساجد بناتے ہیں دین کا مرکز، اللہ کا گھر، لیکن مسجد کو چلانے کے لیے کمیٹی بناتے ہیں، انجمن بناتے ہیں، پارٹی بناتے ہیں، اس میں الیکشن ہوتا ہے، اس کا ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کا صدر ہوتا ہے، اس کا سیکرٹری ہوتا ہے، ہر سال اس میں الیکشن ہوتے ہیں، کابینہ بنتی ہے، الیکشن کمپین چلتی ہے، الیکشن کمپین میں کئی گروہ بن جاتے ہیں، ہر گروہ دوسرے کو ہرانے کے لیے اسے دین سے باہر سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ فاسق ہے، فاجر ہے، اس کو ووٹ نہ دو، مجھے ووٹ دو، یہ مسجد بیچ دے گا، یہ مصلی بیچ دے گا، میں فلاں ہوں۔ جب تک دوسرے کو فاسق و فاجر نہ قرار دے، الیکشن کا الیکشن مسجد کا جیتتے نہیں۔ گھر خدا کا ہے اور خدا کے گھر کو مسجد دین کا مرکز ہے، دین کے مرکز کو چلانے کے لیے روش انتخابات ہو، الیکشن ہو، کمپین ہو، کابینہ ہو، ڈھانچہ ہو، تنظیم ہو، صدر اور سیکرٹری بنا کر مسجد خدا چلا رہے ہیں۔ جس خدا نے تمہیں حکم دیا ہے مسجد چلانے کا، آیا مسجد چلانے کا طریقہ نہیں بتایا کہ کیسے مسجد چلانی ہے؟ اس کا انتظام کس نے کرنا ہے؟ اس کا انسرام کس نے کرنا ہے؟ اس کی بلڈنگ کس نے بنانی ہے؟ اس کو چلانا کیسے؟ اس کے روش بھی ساتھ بتائی ہے۔ ہم نے مسجد اسلام سے لی ہے اور روش لی مغربی تہذیب سے لی ہے، کہ دین کا کام جمہوریت سے انجام دیتے ہیں، ہم الیکشن کے ذریعے انجام دیتے ہیں اور پھر خوش ہیں گے۔ یہ اسی طرح باقی امام بارگاہیں ہیں، باقی عزاداری ہے، کوئی بھی دین کا عمل ہو وہ غیر دینی روش کے ذریعے سے چلا رہے ہیں، تو ظاہر ہے جیسی روشیں ہیں ویسا ہی نتیجہ بھی نکلنا ہے۔ دینی کاموں کا نتیجہ بے دینی کیوں نکلتا ہے؟ چونکہ روشیں دینی نہیں ہیں، طریقہ دینی نہیں ہے۔ رسول اللہ آئے ایک ایسے معاشرے میں جو گمراہ معاشرہ تھا، امی لوگ تھے۔ امی قرآن کی اصطلاح میں جب لوگوں کو کہا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ جن کے پاس اللہ کا دین نہ ہو، اللہ کا نظام نہ ہو، خدائی منشور نہ ہو، آسمانی کتاب نہ ہو، ہدایت نہ ہو، ان کو امی کہا جاتا ہے۔ جب یہ امیت لوگوں کے لیے بیان کی جائے، امی لوگ تھے، تہذیب کے تحت رہ رہے تھے، دین نہیں تھا۔ جو بھی قوم دین کے بغیر تہذیب کے اندر رہ رہی ہو آبائی طور طریقوں میں، وہ امی ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں پڑھ لکھ جائیں تو بھی امی ہے، چونکہ دین خدا نہیں ہے ان کے پاس۔ رسول اللہ نے الہی روشوں سے اور الہی طریقے سے ان کو ہدایت کی۔ الہی تین طریقے ذکر کیے ہیں اس آیت میں، یتلو علیہم آیات و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایک اللہ کی نشانیاں ان کو بتانا، دوسرا تزکیہ و تطہیر ہے، اور تیسری چیز تعلیم کتاب و حکمت ہے۔ اس طریقے سے رسول اللہ نے گمراہی سے لوگوں کو نکالا اور ہدایت تک پہنچایا، ہلاکت میں گرے ہوئے لوگوں کو نجات دی اور امیت سے نکال کر انہیں امت کے درجے تک پہنچایا، امت کی سطح تک پہنچایا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انہی کو ایک دن امی کہا اور ایک دن امت کہا۔ ایک دن کہا کہ ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے ان امیوں میں رسول بھیجا ہے جن کے پاس کتاب و دین و شریعت نہیں تھی۔ اور جب رسول نے انہیں ہدایت کی تو پھر قرآن کا خطاب آیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب تم امی نہیں بلکہ امت ہو، اور امت بھی معمولی نہیں بلکہ خیر امت ہو، بہترین امت ہو، جو لوگوں کے درمیان بھیجے گئے ہو، بنائے گئے ہو، اٹھائے گئے ہو۔ اور اب جب کہ یہ امت بن گئے ہیں، قرآن ایک اور سوال ان کے سامنے اٹھاتا ہے، اور وہ سوال ہمیشہ کے لیے، چونکہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، قرآن کا یہ سوال بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ آل عمران آیہ 144 کے اندر پہلی آیت جو پڑھی ہے، سورہ جمعہ کی آیت ہے، آیہ نمبر 2، اور یہ آیہ سورہ آل عمران میں ہے، 144 نمبر آیت۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اب امت سے پوچھا ہے، امیوں میں رسول بھیجا، رسول نے ان امیوں سے امت بنائی، اب امت سے یہ سوال ہے کہ ایک دن یہ رسول چلے جائیں گے، چونکہ اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آئے گا ایک دن اس کو جانا ہے دنیا سے، وہ رسول ہو، معصوم ہو، امام ہو، یہ ایک عام آدمی ہو، بالآخر اس کو اس دنیا سے جانا ہے، اپنا وقت گزار کے، اپنا عہد پورا کر کے۔ اس آیہ کریمہ میں ہے کہ وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ رسول آئے ہیں تمہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول ہیں اللہ کے، اور ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، یہ آخری رسول ہے، ان سے پہلے بہت سارے رسول آئے ہیں، اور سب کے سب آئے بھی ہیں اور گزر بھی گئے ہیں، دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، اس قانون کے مطابق انہیں بھی جانا ہے دنیا سے۔ قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ رسول اگر آئے ہیں وہ ان کو گزر جانا ہے، جب چلے جائیں گے شہید ہو جائیں گے یا وفات پا جائیں، اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے؟ انقلبتم علی اعقابکم، تم نے راہ نبی کو جاری رکھنا ہے یا عقب میں واپس پلٹ جانا ہے، انقلاب کرنا ہے، لوٹ جانا ہے اور انقلاب عقبی کرنا ہے راہ نبوی کو چھوڑ کر؟ یہ سوال ہے قرآن کا ہر اس نسل سے و انسان سے اور شخص سے، مسلمان سے جو رسول اللہ کے بعد ہے، بعد از عصر رسول اللہ و بعد از حیات رسول اللہ ہے، کہ ہم آج بعد از حیات رسول اللہ ہیں، 1400 سال ہو گئے ہیں، ہم آج پیدا ہوئے اور آج موجود ہیں، تو ہم سے بھی قرآن پوچھ رہا ہے کہ بعد از رسول اللہ کیا کرو گے تم؟ آیا راہ رسول اللہ کو جاری رکھو گے یا انقلاب عقبی کرو گے تم؟ ایک انقلاب تھا جو رسول اللہ نے برپا کیا، امیت سے نکال کے امت بنائی، اب قرآن پوچھ رہا ہے کہ اسے آگے بڑھاؤ گے یا واپس چلے جاؤ گے تم؟ انقلاب عقبی، پیچھے کی طرف، ضلالت کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ گے؟ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن جو پوچھ رہا ہے کہ کیا کرو گے، ہمیں جواب دینا ہے، اپنے لیے بھی جواب ڈھونڈے اور قرآن کے لیے بھی جواب ڈھونڈے، اللہ کے لیے بھی، کہ کیا کہاں ہیں ہم؟ آیا ہم ہدایت نبوی پر ہیں یا ضلالت جاہلی پر ہیں؟ کس حالت میں؟ چونکہ قرآن پوچھ رہا ہے کہ کیا کرو گے، راہ رسول اللہ کو آگے لے کر بڑھو گے یا انقلاب عقبی کرو گے؟ خوب ہم دیکھیں کہ کیا کیا ہم نے، سابقہ لوگوں نے کیا کیا، یہ ہماری دلچسپی ہے۔ مثلا رسول اللہ کے فوراً بعد اصحاب رسول نے کیا کیا، اس وقت امت نے کیا کیا، اس میں آج ہماری بڑی دلچسپی ہے، لیکن اپنے بارے میں نہیں ہم دیکھتے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور وہی کام جو اس وقت کسی نے کیا اور غلط کیا، وہی کام اس سے بدتر کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اسی فعل پر دوسروں کی مذمت کرتے ہیں، وہ فعل جو خود کر رہے ہیں۔ جس طرح قرآن کا فرمان ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، جس کام پر دوسروں کی مذمت کرتے ہو، اس کام پہ خود سوچو کہ کہیں خود تو تم کر کے نہیں بیٹھے ہوئے ہو۔ رسول اللہ کے فوراً بعد امت نے عقب نشینی شروع کی، رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، جس طرح قرآن نے کہا تھا افا ان ماتا او قتل، وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں، اس وقت تم کیا کرو گے، واپس پلٹو گے؟ اور یہی ہوا، رسول اللہ کی جو ہی آنکھ بند ہوئی، دفن ہونے سے پہلے پہلے واپسی شروع ہو گئی، امت کی واپسی شروع ہو گئی، اور پہلی حالت میں واپس چلے گئے، راہ رسول اللہ کو جاری نہیں رکھا، البتہ ایک شعبے کے اندر اور اہم شعبے کے اندر، اور وہ شعبہ امامت تھا، حاکمیت، حکومت و امامت کے شعبے میں امت نے عقب نشینی کی، اور اس دلیل کے ساتھ اپنے آپ کو قانع کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس کتاب و سنت موجود ہے، کتاب و سنت کو دستاویز کرا کے امامت کو چھوڑ دیا، پہلی عقب نشینی کے امامت کے بغیر چل سکتے ہیں ہم، رسول اللہ نے جو امام اور رہبر و ولی متعارف کروایا تھا اسے چھوڑ دیا، رسول اللہ ابھی دفن نہیں ہوئے اور یہ عقب نشینی شروع ہوگی جو قرآن پوچھ رہا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ لوٹی نہیں امت راہ نبوی کی طرف، اور مسلسل پیچھے کی طرف جا رہی ہے، کہ ان لوگوں نے عقب نشینی کی، کہا کہ ایک پوائنٹ سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں، اور وہ یہ کہ حاکم جو اللہ نے بنایا ہے، رسول اللہ نے متعارف کروایا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن قانون اللہ کا باقی رکھتے ہیں، حاکم ہمارا ہوگا، قانون اللہ کا ہوگا اور نظام چلتا رہے گا۔ وہ کچھ عرصے تک تو اس سے چلے، 35-40 سال تک، کہ قانون اللہ کا تھا اور حاکم لوگوں کا، لیکن ایک وقت پھر 40 سال بعد ایسا آیا کہ 35-40 سال بعد کے حاکم بھی لوگوں کا ہو گیا اور قانون بھی لوگوں کا ہو گیا، بلکہ لوگوں کا بھی نہیں رہا، حاکم بھی ایک خاندان کا ہو گیا اور قانون بھی اسی خاندان کا ہو گیا، ملوکیت شروع ہو گئی، خلیفہ چہارم کے بعد، خلافت چہارم کے بعد خوب یہی شروع ہوا، قانون بھی لوگوں کا اور حکومت بھی لوگوں کی شروع ہو گئی، اور آج جو حکومتیں مسلمانوں نے اپنا رکھی ہیں اور جن میں رہ رہے ہیں، یہ عقب نشینی کی حکومتیں ہیں، امت نے عقب نشینی کی ہے راہ رسول اللہ سے، اور قرآن یہی پوچھ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے بتاؤ، رسول اللہ کے بعد کیا کرنا ہے؟ انقلاب تم علی اعقابکم، اب ہم لوٹ کر واپس وہیں پہنچ گئے جس حالت سے رسول اللہ نے نکالا تھا، یعنی جس کو قرآن کہتا ہے ضلالت ہے۔ یہ ضلالت کس کو کہتے ہیں و ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ایک نمونہ، چونکہ ہم خود نہیں سرٹیفکیٹ دے سکتے کسی کو اپنی طرف سے، اگرچہ دیتے ہیں لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، سند نہیں ہے۔ وہ ہماری نظروں میں بہت سارے لوگ گمراہ ہیں، ہماری نظروں میں ہم خود ہدایت یافتہ ہیں، لیکن یہ ہر آدمی کا دعویٰ ہے اپنے بارے میں کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، دوسرے گمراہ ہیں۔ ہم گمراہ یہ ہدایت کو قرآن سے پرکھیں کہ قرآن کس کو ہدایت یافتہ کہہ رہا ہے اور کس کو ضلالت یافتہ کہہ رہا ہے، کس کو غرق در ضلالت کہہ رہا ہے اور کس کو نجات یافتہ کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات میں ذکر کیا کہ آج کون ہدایت پر ہیں وہ کون ضلالت پر ہیں۔ ان میں سے ایک نمونہ سورہ مبارکہ نساء میں بیان کیا گیا ہے، چونکہ ہمارے پاس منبع قرآن ہے، قرآن سے ہم نے دیکھنا ہے ہدایت ہو یا نبوی راستہ اور عقبی انقلاب، قرآن سے ہم نے سمجھنا ہے۔ قرآن کریم سورہ مبارکہ نساء میں آیہ 60 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے رسول اللہ کو کہ الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك۔ رسول اللہ کو سوال ہے یا پوچھا جا رہا ہے کہ کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ آپ نے کہ جن کا گمان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، ایمان لائے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، گمان ان کا یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، ارادہ ان کا یہ ہے کہ جب حکومت بنانے کا، حاکم چننے کا وقت آئے گا تو طاغوت کو اپنا حاکم چنیں گے۔ حاکم طاغوت ہوگا، گمان مومن ہونے کا ہے ان کا۔ اور رسول اللہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ دیکھے ہیں ایسے لوگ، خوب آپ سے سوال ہے یہی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول اللہ سے پوچھا کہ الم ترا، اے رسول دیکھے ہیں ایسے لوگ، ایسے عجوبے آپ نے دیکھے ہیں جن کا گمان یہ ہے کہ وہ مومن ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ جب وہ حاکم چنیں گے تو طاغوت کو حاکم چننا ہے؟ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے دیکھے ایسے عجوبے جن کا گمان اپنے بارے میں یہ ہے کہ ہم مومن ہیں لیکن جب حکومت تشکیل دینے کا وقت آتا ہے تو طاغوت کو چنتے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ طاغوت ان کا حاکم بن جاتا ہے، یتحاکمو، یہ طاغوت کو حاکم اختیار کرتے ہیں، یہ طاغوت کو حکم و طاغوت کو حکم کرنے والا، فیصلہ کرنے والا بناتے ہیں، چنتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، طاغوت کو جا کر کہتے ہیں کہ تو ہمارا حاکم و حکم ہے۔ کیا دیکھیں ایسے لوگ؟ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ حکم یہ تھا کہ یہ طاغوت کا انکار کریں، انکار نہیں کیا بلکہ ان کا پکا ارادہ ہے کہ ہم جب بھی حکومت کی تشکیل کا وقت آتا ہے ان کے ارادے صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اَن يَتَحَاق يُرِيدُونَ، قرآن مجید کی صریح آیت ہے سورہ مبارکہ نساء کی آیہ 60، يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوت، یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ طاغوت کو اپنا حاکم بنائیں لیکن گمان اپنا قائم رکھتے ہیں، اس میں ذرا برابر آنچ نہیں آنے دیتے۔ جب مومن بننے کا وقت آتا ہے تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اس طرح کے کہ ان سے بڑا مومن دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، اپنی مومنیت پر حرف نہیں آنے دیتے۔ یزعمون انہم آمنوا اور یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان کا ارادہ یہ ہے کہ ان کو گمراہی میں واپس لے جائے اور بہت دور تک گمراہی میں لے جائے، اتنا دور لے جائے گمراہی میں کہ لوٹ کر واپس نہ آ سکے۔ ایسے شخص کو جسے ہم چاہتے ہیں کہ کبھی واپس نہ آئے، بہت دور چھوڑ کر آتے ہیں۔ عموماً یہ بعض جگہوں پر ایسے آوارہ جانور ہیں، تنگ کرتے ہیں، بلیاں، کتے، بعض تو مار دیتے ہیں ان کو، بعض مارتے نہیں ہیں بلکہ ان کو اٹھا کے کسی دور دراز جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، بعض واپس آ جاتے ہیں وہاں سے پھر، اور کچھ ایسی جگہ چھوڑ آتے ہیں جہاں سے یہ واپس نہ آئیں۔ شیطان بھی ان لوگوں کو جو گمان رکھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن قائم نہیں ہے راہ رسول اللہ پر، صرف گمان کی حد تک مومن ہیں، ان کا اپنا گمان ہے کہ ہم مومن ہیں، ارادہ ہے کہ طاغوت ہمارا حاکم بنے، شیطان ان کو اتنا دور لے گیا ہے گمراہی میں کہ ان کو متوجہ کر رہے بھی تو بھی یہ متوجہ نہیں ہوں گے۔ یرید الشیطان ان یضلہم، شیطان چاہتا ہے ان کو گمراہ کرے، ضلالا بعیدا، بہت دور گمراہی میں جا کر ان کو پٹخ دے کہ وہاں سے یہ ہرگز واپس نہ آ سکیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اگلی آیت 61 آیت سورہ مبارکہ نساء کی، یہ 60 نمبر تھی کہ گمراہ وہ لوگ ہیں کہ جو طاغوت کو اپنا حاکم چنتے ہیں، بناتے ہیں۔ یہاں پر ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ما انزل اللہ کی طرف آؤ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے احکام نازل کیے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے نظام نازل کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے ہدایت نازل کی ہے، اللہ نے تمہارے لیے حاکم مقرر کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے راہبر مقرر کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے قانون مقرر کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے پورا منشور و آئین مقرر کیا ہے، اس کی طرف آ جاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور جس کے ابلاغ کا حکم خدا نے رسول اللہ کو دیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول تو پہنچا جو کچھ نازل ہوا ہے تجھ پر۔ خوب، رسول اللہ پہنچانے میں تھوڑا سا ہچکچا رہے تھے، قرآن کا لہجہ یہ بتاتا ہے کہ خوف تھا رسول اللہ کے قلب شریف میں و قلب مبارک میں خوف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تخشوہم وخشونی، ان سے مت ڈر، تو مجھ سے ڈر اور یہ پیغام پہنچا دے، اللہ یعصمک من الناس، خدا تجھے ان لوگوں سے بچائے گا۔ ڈر کیا تھا رسول اللہ کا، خوف کیا تھا رسول اللہ کا، یہی خوف تھا کہ ما انزل الیہ، جو مجھ پر نازل ہوا ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلغ، پہنچا، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، تو نے رسالت نہیں پہنچائی، جو کچھ پیغام پیغمبری تجھے دی تھی گویا وہ کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ اگر یہ ایک چیز نہ پہنچی، یہ امامت و ولایت و رہبری حاکمیت اگر نہ تو نے پہنچائی، تو وہ جو پہلے پہنچا چکے سمجھو وہ بھی نہیں پہنچے، چونکہ وہ اس کے بغیر ضائع ہے، ساری اس کے بغیر وہ محفوظ نہیں ہے، یہ پہنچو گے تو وہ بھی محفوظ ہو جائے گی، وہ رسالت قبلی، اس کو پہنچانا بہت اہم و ضروری ہے۔ رسول اللہ کے دل میں جو خوف تھا وہ یہی تھا کہ میں ما انزلہ کو یا ما انزلہ کو پہنچا دیتا ہوں، لیکن ما انزلہ کو آگے ماننے والا بھی کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی آگے ہے ایسا جو ما انزلہ کو ماننے والا ہو، میں تو پہنچا رہا ہوں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزلہ الیک، اے رسول پہنچا جو کچھ نازل کیا ہے تیرے اوپر یا نازل ہوا ہے تیرے اوپر، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ ما انزلہ نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ۔ اب ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، مَا أَنزَلَ اللَّهُ، رسول اللہ نے پہنچا دیا جو کچھ رسول پر نازل ہوا، اس کی طرف آ جاؤ جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کی طرف آ جاؤ تم، نہ جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنا لیا ہے۔ دو چیزیں انسانوں کو بہت پسند ہیں، ایک اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چیز اور ایک اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی چیز، دو چیزیں انسان انجام دیتا ہے اور اسے نہیں چھوڑتا، اللہ کے آئین کو چھوڑ دیتا ہے ان دو کی خاطر، اور قرآن نے دونوں کی نشاندہی کی، دونوں ضلالت کی علامتیں ہیں۔ ہاتھ کی بنی ہوئی چیز، جو بھی انسان ہاتھ سے بنا کر اللہ کے بنائی ہوئی، اللہ کے مقرر کردہ قانون کے سامنے رکھ دے، وہ بت ہے، وہ مورتی ہے، وہ لکڑی کی ہو، وہ مورتی کی ہو، وہ کتاب ہو، وہ شخصیت ہو، وہ جماعت ہو، وہ پارٹی ہو، وہ گروہ ہو، وہ کچھ بھی ہو، ادارہ ہو، مدرسہ ہو، کچھ بھی ہو، جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے وہ بت ہے، ما انزل اللہ کے مقابلے میں آ جائے وہ بت ہے۔ ایک چیز جو انسان خود بنا لیتا ہے، جو اپنے ہاتھ سے لکھ لیتا ہے، اپنے لکھے ہوئے کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور قرآن نے یہی کہا ہے کہ ویلن، ہلاک ہو جائیں، مردہ باد، مما کتبت ایدیہم، جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا ہے۔ خب آپ دیکھیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا رسول اللہ پر، اور کچھ ہمارے اپنے ہاتھ کے آئین لکھے ہوئے ہیں، منشور لکھے ہوئے ہیں، ہاتھوں کے منشور ہم نے اپنائے ہوئے ہیں، اللہ کا آئین اس کو متروک رکھا، وہ اسے چھوڑا ہوا ہے تلاوت کے لیے مردوں کے اوپر، اور استخارے اور فال کے لیے، کہ اس کے ذریعے سے ہم فالیں نکالیں، زندوں کے لیے فالیں نکالیں، مردوں کے اوپر ختم کر کے اس کو پڑھ دیں، کہ ما انزل اللہ، قبروں کو اوپر پڑھیں اور فالیں نکالیں، اب زندگی کس سے گزارو گے، اپنی لکھے ہوئے سے۔ مثلا اس وقت ہم پاکستان میں جتنی بھی ہیں مسلمان یہ جو رسموں پہ لڑ رہے ہیں آپس میں, حقیقت میں اصل چیز پر ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے, ثانوی چیزوں پر اختلاف ہے. مثلا ان کا اختلاف یہ نہیں ہے کہ اس گاڑی پہ چڑھنا ہے یا نہیں چڑھنا, سیٹ پہ اختلاف ہے. ایک ہی ٹرین پہ بیٹھنا ہے, ایک ہی طرف جا رہے ہیں, اندر چڑھ کر جیسے ہوتا ہے بس اوقات ایک ٹرین پر چڑھ کے مسافر آپس میں لڑ پڑتے ہیں, ایک کہتا ہے یہ شیشے والی کھڑکی والی سیٹ میری ہے, دوسرا کہتا ہے کھڑکی والی میری ہے. یہ ٹرین پہ نہیں لڑ رہے, راہ پہ نہیں لڑ رہے, مقصد پہ نہیں لڑ رہے, مقصد سب کا ایک ہے, صرف سیٹ پہ لڑ رہے ہیں, ونڈو سیٹ پر لڑتے ہیں, ایک کہتا ہے مجھے دے دوسرا کہتا ہے مجھے دے. مسلمانوں میں اس وقت جو جھگڑا ہے وہ ونڈو سیٹ کا ہے, ورنہ جا ایک ہی طرف رہے ہیں. مثلا یہ مسجدوں میں لڑتے ہیں, امام بارگاہوں میں لڑتے ہیں, جلسے جلوسوں میں لڑتے ہیں, پارلیمان میں نہیں لڑتے, الیکشن میں نہیں لڑتے, وہاں سب ایک ہی سیٹ پر, صرف ونڈو سیٹ چاہیے, باقی سب کے سب سسٹم ایک ہے, نظام ایک ہے, آئین ایک ہے, قانون ایک ہے, حکومت ایک ہے, سب ایک ہے, اور سب کی کوشش ہے کہ ہمیں بھی سیٹ دے اس میں, لیکن ونڈو سیٹ ہماری ہونی چاہیے یہاں پر. باقی مسجد میں آ کر شیعہ سنی ہو جاتے ہیں, وہاں جا کر سب اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے آئین کے مطابق اس کے اوپر چلتے ہیں. اور قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ تم نے جو ہاتھوں سے لکھ لیا ہے اس پر متفق ہو, جو خدا نے نازل کیا اسے چھوڑ دیا ہے تم نے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے آئین نظام اس کی طرف آؤ تم, والرسول وَإِلَى الرَّسُولِ الرَّسُولِ کی طرف آؤ, رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا, اس وقت آپ دیکھو گے کہ منافق سامنے آ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو رسول کی طرف آنے سے روکتے ہیں. رأیت المنافقین, یعنی وہ لوگوں کو اللہ کی طرف اور اللہ کے آئین اور رسول کی طرف آنے سے روکتے ہیں کہ ادھر نہیں جانا. ان کو قرآن منافق کہہ رہا ہے, رأیت المنافقین, یہ منافق ہیں کہ جو اللہ اور رسول کی طرف و ما انزلہ کی طرف نہیں آنے دیتے. تاغوت حاکم بن جائے کوئی اعتراض نہیں ہے انہیں, وہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن اگر انہیں کہو کہ جس طرح تمہارا گمان ہے کہ مومن ہو ما انزلہ پر, ان دو آیتوں کو دیکھیں کتنا خوبصورت تجزیہ قرآن کر رہا ہے لوگوں کی حالات کا, ہماری حالت کا. یعنی الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك, گمان ان کا یہ ہے کہ ہم جو کچھ نبی پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں. اگلی آیت میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, یہی جس پر گمان ہے کہ ایمان رکھتے ہو اب اس کی طرف آؤ, بھی حرکت بھی کرو, تعال اوپر آؤ, آگے آؤ, بڑھو, آگے بڑھو اس کی طرف. اب دیکھتے ہو کہ نہ, رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا, اب سامنے دیواریں بلا کے حائل ہو کر اور لوگوں کو روکتے ہیں کہ ادھر نہیں آنا. گمان یہ کرتے ہیں کہ ہمارا ما انزل اللہ پر ایمان ہے, لیکن جب دعوت دی جاتی ہے ما انزل اللہ کی طرف, تعال کہا جاتا ہے ان کو, اس وقت آگے نہیں بڑھتے, نہ بڑھتے نہ بڑھنے دیتے ہیں, نہ کسی کو آنے دیتے ہیں, آگے رکاوٹیں ایسی ایجاد کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ دوسرا بھی نہیں آ سکتا, اس کے سامنے شبہات پیدا کریں گے, اس کے دل میں شکوک ڈالیں گے, اس کے سامنے کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے جس سے وہ ما انزل اللہ کی طرف نہ آئے. فکیف اذا اصابتہم مصیبت بما قدمت ایدیہم ثم جاؤوک یحلفون, یہ ایک نمونہ میں نے عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں. قرآن کریم میں اور بھی بہت سارے نمونے ذکر کیے گئے ہیں جہاں پر قرآن فرما رہا ہے کہ تم بتاؤ کہ کیا کرو گے رسول کے بعد, آیا زلالت میں جاؤ گے یا تم ہدایت کی طرف آؤ گے, زلالت و ہدایت میں سے کس کی راہ پر جاؤ گے, یعنی انقلاب نبوی کے ہمراہ رہو گے یا انقلاب عقبی کرو گے. انقلاب عقبی کا مطلب یہ ہے کہ واپس زلالت کی طرف لوٹ جاؤ گے. زلالت کی طرف لوٹنے کے لیے قرآن کریم نے نمونے پیش کیے ہیں کہ کون کون سے لوگ زلالت میں ہوں گے, کن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زلالت میں ہیں. سورہ مبارکہ نساء میں, یہ سورہ نساء کی آیا 60 تھی, سورہ نساء میں آیا 167 میں 167 میں ایک اور نمونہ قرآن کریم کا ذکر کیا جا رہا ہے زلالت کا، کہ کن لوگوں کو ہم سمجھیں کہ وہ انقلاب عقبی کر کے اور اس وقت وہ راہ رسول اللہ سے دور ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ قرآن کریم میں اللہ نے احکام بھی بیان کیے ہیں، نظام بھی بیان کیا ہے۔ نظام خدا امامت ہے و ولایت، پورا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ نے احکام سے پہلے نظام بنایا ہے، پہلے ولایت کو بنایا ہے، پھر اس ولایت کے نظام کے چلنے کے لیے احکام و حدود مقرر کی ہیں، کہ پہلے انسان نظام کا پابند ہو، پہلے ایمان لے کر نظام پر آئے، نظام پر ایمان رکھنے سے پھر اس نظام کے قوانین کا احترام کرتا ہے۔ جتنے بھی احکام شریعت ہیں یہ درحقیقت تفصیل ہے نظام ولایت کی، اور جو آج معطل ہیں سارے احکام اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام نہیں ہے، جب نظام نہ ہو تو قوانین سارے معطل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ سورہ مبارکہ نساء میں آیا 167 میں ہے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، انکار کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے راہ خدا سے روکا، یہ دونوں دو طبقے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا، وہ لوگ جو کافر ہیں اور وہ لوگ جو راہ خدا میں رکاوٹ ہیں، کام ایک ہی کر رہے ہیں دونوں گروہ، ایک کافر، مثلا اس وقت آپ عملی طور پر مشاہدہ کریں آپ کو دینداری اور بے دینی ایک ہی موقف پر نظر آئے گی، بہت پکے متدین اور بالکل بے دین، دونوں ایک ہی نظریے پر نظر آئیں گے۔ مثلا ایسے لوگ جو بہت پکے دیندار ہیں، مقدس مآب ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین میں کوئی حکومت نہیں ہے، دین میں کوئی نظام نہیں ہے، دین میں کوئی سسٹم نہیں ہے۔ آپ کافر سے پوچھیں کہ جا کر، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ دین کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے۔ بے دین سے پوچھیں، اس کا بھی یہی کہنا ہے۔ مثلا پاکستان کے اندر لبرل جماعتیں، سیکولر جماعتیں، بے دین جماعتیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ نظام جو چل رہا ہے دنیا میں رائج نظام ہے، یہی ہمارا سسٹم ہے، اسلام و دین اس کا کوئی اپنا نظام نہیں ہے، یہ بے دینوں کا نظریہ ہے، لا دینیت کا نظریہ ہے، سیکولرزم اور لبرلزم کا نظریہ ہے۔ سیکولر کا مطلب، سیکولرزم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دین آپ کی انفرادی پرائیویٹ زندگی میں ایک آپ کے نجی شخصی کام کے طور پر تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے باہر نہیں نکال سکتے آپ دین کو، اپنی ذاتی نجی شخصی زندگی میں رکھو، بے شک رکھو، وہاں آپ کو حق بنتا ہے، آپ گھر میں طوطا پالو، کبوتر پالو، آپ کا اندر گھر ہے، چار دیواری ہے، حق ہے آپ کا، جو مرضی ہے کرو، لیکن آپ باہر روڈ پر یہ کام نہیں کر سکتے، آپ سڑک پر یہ کام نہیں کر سکتے، آپ اداروں میں یہ کام نہیں کر سکتے، آپ معاشرے کے اندر یہ کام نہیں کر سکتے، نجی زندگی ہے، اندر جو مرضی ہے کرو، آپ جو آپ کی سرکاری زندگی ہے، جو آپ کی رسمی زندگی ہے، جو آپ کی اجتماعی زندگی ہے، سماجی زندگی ہے، اس کے اندر آپ دین نہیں لا سکتے، وہ ممنوع ہے دین، بھلے نجی زندگی میں بے شک کرو، جو مرضی ہے کرو آپ۔ یہ وہ حالت ہے جو دینداروں نے قبول کی ہوئی ہے، ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں لیکن دین و اسلام ہمارا نجی شعبہ ہے، ہم نجی ادارے بنائے ہوئے ہیں، تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں دینی، مسجدیں بنائی ہوئی ہیں دینی، امام بارگاہیں و مدرسے، یہ سب پرائیویٹ شعبہ ہے، ایک بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے ہاتھ میں لوگوں کی اجتماعی سماجی زندگی کا اختیار ہو، پرائیویٹ این جی اوز بنائی ہوئی ہیں، ان نجی اداروں کے اندر دین رکھو لیکن سرکاری طور پر دین کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سرکار میں گنجائش نہیں ہے، یعنی قوانین، عدالت میں کوئی دین نہیں ہو گیا، سیاست میں دین نہیں ہوگا، تجارت میں دین نہیں ہوگا، تعلیم میں دین نہیں ہوگا، شہری مدنی حقوق میں دین نہیں ہوگا، اور باقی حقوق، انسانی حقوق میں دین نہیں ہوگا، لین دین میں دین نہیں ہوگا، وہاں پر جو قوانین خود انسانوں نے بنا لیے ہیں ان کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ اب یہی بے دینیوں کو بھی یہی کہنا ہے، دیندار بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا اس چیز کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین چند نجی عبادتوں کا نام دین ہے، سرکاری طور پر دین کا کیا کام ہے، سرکار وہ رہے دوسروں کے ہاتھ میں۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ متدین دیندار اور بے دین عملی شکل دونوں کی ایک ہی ہے، دونوں کے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ دین آپ کا پرائیویٹ شعبہ ہے، اس کو آپ نجی زندگی میں رکھو، سرکاری طور پر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دونوں ایک ہی نقطے پر متفق ہو کر بات کر رہے ہیں۔ قرآن کریم یہی بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کو عملی نہیں چاہتے کہ دین اللہ کا عملی ہو۔ کافر بھی یہی کہتا ہے، اور وہ جو صد کر رہے ہیں راہ خدا کو، روکتے ہیں لوگوں کو راہ خدا سے، وہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا، جو صد کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں لوگوں کو سواد کے ساتھ، صدو منع کرنا، روکنا کہ خبردار ادھر نہیں جانا آپ نے کسی بھی شکل میں، یا شبہ ڈال کر کہ دین میں سیاست نہیں ہے، یہ بھی صدو عن سبیل اللہ ہے۔ اب ظاہر ہے کسی کے ذہن میں شبہ ڈال دیں گے آپ، شک ڈال دیں گے، تو وہ رک جائے گا، نہیں جائے گا۔ وہ جب کتمان حق کریں گے، اسے واضح نہیں کریں گے بات، تو وہ نہیں جائے گا اس طرف، یا اس کے جو دین خدا کی طرف آ رہا ہے، نظام الہی کی طرف، اسے کسی اور ایسے کام میں لگا دیا جائے کہ وہ دین خدا کی طرف نہ آئے، اس راہ کی طرف نہ آئے، راہ دیگر پر چڑھا دے اس کو، یہ بھی سد ہے۔ یا کوئی دیوار بنا دے، کوئی ایسا کام کر دے آگے کہ یہ بھی سد دے، یعنی منع کرنا ہے لوگوں کو دین خدا کی طرف آنے سے، جو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ قد ظلوا ضلالاً بعیداً، یہ بہت دور نکل گئے ہیں، گمراہی کے اندر بہت دور نکل گئے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقہ۔ خداوند تبارک و تعالی ان لوگوں کو، جو لوگوں کو دین خدا سے دور کرتے ہیں، آئین خدا سے و حکم خدا سے، انہیں خدا ہرگز ہدایت نہیں کرے گا، اور انہیں پروردگار اپنا لطف شامل حال ان کے نہیں کرے گا۔ آیات دیگر ہیں سورہ مبارکہ مائدہ کی بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے گمراہوں کا بتایا کہ کون لوگ ہیں جو ضلال مبین میں ہیں، وہ گمراہی کے اندر غرق ہیں۔ سورہ مائدہ آیات 77 میں یہی آیات جن سے ہم فالے نکالتے ہیں اور مردوں کو سناتے ہیں، انہی کے اندر یہ سارا کچھ موجود ہے۔ اگر ان میں غور کریں، ہماری زندگی کی عملی ہدایت انہی آیات کے اندر موجود ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب، دین کے اندر غلو نہ کرو، لا تغلو فی دینکم، غلو نہ کرو، حد دین کی توڑ کر آگے نہ بڑھو تم اپنے دین میں۔ وہ دین میں دو قسم کی غلطی کرتا انسان، یا حد توڑ کر انسان دین کی حد توڑ کر پیچھے آ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کفر و انکار ہے، یا غلو ہے۔ غلو بھی حد توڑ کر آگے نکل جانے کو کہتے ہیں، کہ جہاں حد مقرر کی گئی ہو کہ یہ اس کے اندر رہو، بعض اس کو توڑ دیتے ہیں، طغیان آتا ہے ان کے اندر، اور اس طغیانی کی وجہ سے حد خدا توڑ کے آگے نکل جاتے ہیں۔ لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا احواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ ایسے لوگوں کی اتباع نہ کرو جو گمراہ ہوئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور ایک بہت بڑے طبقے کو گمراہ بھی کیا، وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ خدا نے جو راہ مقرر کیا تھا، تعین کیا تھا راستہ، معتدل مستوی اور حقیقی راستہ امت کی نجات کا، سواء السبیل، اس سواء السبیل سے لوگوں کو ہٹایا انہوں نے۔ خدا نے سبیل مقرر کیا، راہیں، کہ یہ نقطہ بھی ذہن میں رہے کہ جن چیزوں پر ہمیں زیادہ بتایا گیا حساسیت، تاکید، دین ان پر اتنی تاکید نہیں کرتا، اور جن چیزوں پر دین کی زیادہ تاکید و اصرار ہے ان پر ہمیں کوئی حساسیت نہیں ہے۔ ایک حدیث نورانی میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ جو قوم چند کام کرے، چار کام کرے، اسے زوال سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ایک یہ کہ جو اہل کو چھوڑ دے، نا اہل کو اس کی جگہ بٹھا دے، یعنی جس مملکت کے اندر اہل اپنے مقام پر نہ ہو اور نا اہل اہلوں کی جگہ بیٹھے ہوئے ہوں، یہ مملکت و یہ قوم ضرور زوال پذیر ہوگی۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو لوگ بنیادی کاموں کو اہمیت نہ دیتے ہوں اور ثانوی کاموں کو بہت اہمیت دیتے ہوں، ان کو بھی زوال سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، مثلا فرض کر لیں کہ اصلی کام اور بنیادی اور فرعی ثانوی کام، گھر بناتے ہیں، گھر کی مضبوطی پر توجہ نہیں ہے، کھڑکی کے پردے پر زیادہ توجہ ہے، صوفے پر زیادہ توجہ ہے، وہ ثانوی چیز ہے۔ پردہ آپ کا کمزور بھی ہوا تو آپ خطرے میں نہیں ہیں، لیکن دیوار گھر کمزور ہوا، بنیاد کمزور ہوئی، سارا خاندان خطرے میں ہے۔ دیوار یا گھر کی فاؤنڈیشن کو مضبوط نہیں رکھتے، اس کا ڈھانچہ مضبوط نہیں کرتے، پردے اور کھڑکیاں اور صوفے اور کرسیاں اور ان چیزوں میں زیادہ اہتمام کرتے کہ رنگ کمرے کا کیسے ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے یہ ترجیح دی، یہ زوال پذیر ہو جائیں گے۔ یا وہ لوگ جو مثلا کھانا پکاتے ہیں، غذائیت کی طرف توجہ نہیں ہے، ٹیسٹ کی طرف زیادہ توجہ ہے، اس کو بیماری سے کوئی نہیں بچا سکتا اس قوم کو، کہ جو ایسے اس کا سارا رجحان، سارا دھیان ٹیسٹ بنانے پر ہو، غذائیت صحت جس جو ضروری ہے جسم کے لیے، غذائیت آپ کی صحت کے لیے، اس کی طرف کوئی توجہ نہ کرے، اس کو بیماری سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ہر شعبے کے اندر آپ دیکھیں یہ کام ہو رہے ہیں۔ مثلا مسجد بنائیں گے، مسجد نہ اس کے اندر جگہ ہے نماز پڑھنے کی، نہ پنکھا ہے، نہ اس کے اندر کوئی انتظام ہے مسجد کے لیے، نہ وضو کا مناسب انتظام ہے، نہ لوگوں کے لیے جماعت کا انتظام ہے، اور ایک کلومیٹر کا منارہ بنا دیں گے اوپر اس کا، لاکھوں کروڑوں روپے چندہ کر کے جمع کر کے، مال امام و خمس لگا کے۔ منارے سے کیا فائدہ ہے؟ منارے سے تو نہیں آ کر کوئی عمل ہونا، انجام پانا۔ یہ حدیث ہے، امام عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے جو یہاں شاید موجود ہوگی۔ میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کام جو انسان کرتا ہے اور الٹا کرتا ہے وہ یہ کہ مسجدیں چھوٹی بناتے ہیں، منارے بڑے بناتے ہیں، اور یہ منارے گرائے جائیں گے۔ جتنی مساجد جن کے منارے بہت بڑے بڑے ہیں، ان مناروں کو سب کو گرایا جائے گا۔ معلوم نہیں یہ حدیث میں نے نوٹ کی تھی یا موجود ہے یا نہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ روایت ہے، امام جن کا آج دن گزرا ہے۔ امام فرماتے ہیں اذا قام القائم امر بهدم المنائر والمقاصير التي في المساجد، جب ہمارے قائم حجت امام ظہور کریں گے، امام عسکری فرما رہے ہیں اپنے فرزند کے بارے میں کہ اذا قام القائم، کہ جب حضرت قائم علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو اس وقت دو کام کریں گے، ایک منارے سارے منہدم کر دیں گے، امرا بہدم المنائر، تمام منارے گرا دیں گے، اور مقاصیر، اور وہ مسجدیں جو قصر کی طرح بنی ہوئی ہیں، محل کی طرح بنی ہوئی ہیں، مسجد کم ہے محل زیادہ ہے، جیسے شاہی مسجدیں ہیں یا ایسی مزین مسجدیں ہیں بہت ہی جو شاہوں کے محلوں کی طرح ہیں، نہ عبادت گاہوں کی طرح، معبد نہیں لگتے، محل زیادہ لگتے ہیں، ایسے پیلس کی طرح بنی ہوئی مسجدیں ہیں۔ حضرت قائم جب ظہور فرمائیں گے یہ دو کام کریں گے، یہ محل نما مسجدیں اور بلند و بالا مینارے یہ گرا دیں گے۔ اذا قام القائم امر بهدم المنابر والمقاصیر اللتی فی المساجد، اور انہی دو پر مساجد میں زیادہ پیسہ ہوتا ہے، جگہ کم ہوتی ہے، نمازیوں کے لیے کوئی انتظام نہیں، وضو کا انتظام نہیں، طہارت کا انتظام نہیں، اور جو ضروریات ہوتی ہیں ایک مسجد کے لیے وہ موجود نہیں ہے، یا مسجد کی حفاظت کا انتظام نہیں، ایک محافظ ایک گارڈ نہیں رکھا ہوا۔ منارے پر 2 کروڑ لگا دیے ہیں اور 10,000 کی گن لے کر 5,000 روپے تنخواہ دے کے گارڈ نہیں رکھا ہوا کہ وہاں پر اس کی حفاظت کر سکے۔ ایسی مسجدیں اور ایسی قوم کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا، یہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ مسجدیں منارے کس کام آتے ہیں؟ کوے بیٹھتے ہیں، کبوتر بیٹھتے ہیں، کوے کبوتر کے لیے اتنا خرچہ کیا جہاں مومن نے بیٹھنا ہے جا کر، وہاں کوئی انتظام نہ، گرمی کا انتظام نہ، سردی کا انتظام نہ، مصلی وہاں پر کام کرنا کوئی اور انتظام۔ اب یہ روزمرہ زندگی میں اگر ہم دیکھیں، میں نے گھریلو مثال بھی دے دی آپ کو اور ایک دینی کاموں کی مثال دے دی، کہ جو قوم بنیادی کاموں کو چھوڑ دے، اساسی کاموں کو چھوڑ دے اور فرعی کاموں کو زیادہ اہمیت دے، انہیں تباہی سے و ہلاکت سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ اسی طرح اس آیہ کے اندر جو سورہ مبارکہ مائدہ کے اندر ہے، قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا احواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبیل۔ ایک اساسی کام جس کی سب سے زیادہ دین تاکید کرتا ہے لیکن ہمیں کوئی حساسیت نہیں اس پر، چونکہ ہماری حساسیتیں بڑھانے والے حساسیتیں، اٹھانے والے، پیدا کرنے والے حساسیتیں، جگانے والے، انہوں نے اور شعبوں میں ہماری حساسیت بڑھا دی ہے۔ جیسے کوئی انسان جاتا ہے، اس کی کسی چیز پر حساسیت بڑھ جاتی ہے، اس کو یہ مجلس میں جاتا ہے اور ساری حساسیت یہ ہے کہ پکا کیا ہے، لنگر کیا ہے، اس کو اس پر کوئی حساسیت نہیں ہے کہ پڑھنے والا کون ہے، پڑھ کیا رہا ہے، یا اس کو کوئی حساسیت نہیں ہے باقی ثانوی کاموں کا، ساری حساسیت یہ ہے کہ پکا کیا ہے، لنگر کیا ہے۔ ظاہر ہے جس نے حساسیت بڑھائی ہے اس نے اس شعبے میں بڑھا دی ہے، کسی دوسرے کو حساسیت کسی اور کام پر زیادہ ہے۔ دین ہماری اور چیزوں پر حساسیت بڑھانا چاہتا ہے، اور جو ہمارے پیشوا ہیں انہوں نے ہماری اور حساسیت بڑھا دی ہے اور رگ دبا دی ہے۔ دین اور رگ ہماری دباتا ہے، یہ اور رگ دباتے ہیں ہماری لیڈران، ہمارے دین ہماری جو زیادہ حساسیت رکھتا ہے وہ راہ پر ہے، راستے پر ہے کہ راہ تمہاری درست ہونی چاہیے، لیکن ہمارے رہنماؤں نے، ہمارے مبلغین نے، وائزین نے نیکیوں پر ہماری حساسیت زیادہ بڑھائی ہے کہ تم نیکیاں کرو زیادہ، راہیں مہم نہیں ہیں، راہیں اتنی اہمیت نہیں رکھتی، نیکیاں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اس وقت پوری قوم آپ کو نیکیاں کرتے ہوئے لگے گی، اور یہ صحیح بات ہے، درست بات، اعتراف کرنا ہے ہمیں اور ماننا ہے اپنی قوم کی خوبیوں کو، کہ پاکستانی قوم جتنی نیکیوں میں پیش پیش ہے دنیا کی کوئی قوم اتنی نہیں ہے، یہ مسلمات میں سے ہے۔ نیکی کا وقت آ جائے پاکستانی سب سے بڑھ کر آگے نیکی کرتا ہے، نیکی کا تصور اس کے ذہن میں جمع ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، حقیقت ہے یہ۔ آپ ماہ رمضان آ جاتا ہے، یہاں پر آپ دیکھیں اس طرح سے لوگ افطاریاں دیتے ہیں، ہمیں موقع ملا کئی ملکوں میں رمضان گزارنے کا، مغربی اور مشرقی اور افریقی ملکوں میں دیکھا ان کا رمضان، لیکن پاکستان میں ماہ رمضان نرالا ہے، یا حتی محرم دیکھ لیں یا اور بہت ساری چیزیں نیکی ہے۔ مثلا افطار پکڑ پکڑ کے زبردستی لوگوں کو افطار کراتے ہیں، ایک ایک آدمی، کئی کئی ہزار آدمی کا، ایسے بھی ہم نے پاکستان میں دیکھے 50,000 آدمی کا دسترخوان ایک ایک آدمی لگا رہا ہے، افطار کرا رہا ہے، اب نیکی کا کام ہے یہ۔ نیکیوں بھی بہت پاکستانی قوم شیر ہے، دلیر ہے، نیکی کرنے میں ٹلتے نہیں ہیں، لیکن راہوں پر بالکل حساسیت نہیں ہے، چونکہ ہمارے جو مبلغ تھے، وائز، جنہوں نے ہمیں دین پہ چڑھایا ہے، انہوں نے نیکیوں پہ زیادہ توجہ دلائی ہے، نیکی کرو، نیک کام کرو، اور جتنی قرآنی اصطلاحات تھیں، ٹرمینالوجی تھی، اس سب کا معنی بھی نیکی سے ہی کیا ہے۔ مثلا قرآن کہہ رہے عمل صالح، انہوں نے کہا نیکی، عمل صالح یعنی نیکی، قرآن کہتا ہے بر، اس کا معنی بھی کیا نیکی، قرآن کہہ رہے عمل حسن، اس کا معنی بھی نیکی، قرآن کہہ رہے ہیں حسن سلوک, اس کا معنی بھی نیکی, حسن القول اس کا معنی بھی نیکی. جو اصطلاح قرآن نے استعمال کی انسانی رویوں کے بارے میں, اس کا ترجمہ ہم نے کیا نیکی, اور پھر نیکی پر اتنا اصرار کیا, نیکیوں کے لیے پھر ہم نے جو حساب کتاب کیلکولیٹ کر کے بتایا, اور وہ بڑا شاندار ہے کہ ایک نیکی ادھر کرو گے 10 تمہیں اس کی بدلہ ملے گا, اور پھر اس کے بعد وہ بدلے میں تمہیں حوریں ملیں گی. ایک نیکی کرو گے 1000 حور, دوسری نیکی کرو گے 2000 حور, تیسری نیکی کرو گے 3000. اور مولانا مسجد میں یہی نیکیاں بتا رہے تھے اور حور بتا رہے تھے, مومن سنتا گیا ساتھ حساب بھی کرتا گیا. آخر میں وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہا مولانا یہ اتنی 1000 حوریں یہ سنبھالیں گے کیسے ہم ان کو, ٹائم کتنا ہوگا جو ہم ان کو فردن فردن ان کا, یہ تو آپ نے کیا بتا دیا ہمیں, تو الجھن میں پڑ جائیں گے ہم. مثلا وہ حساب کرو تو لاکھوں حوریں بن جاتی ہیں, 50 لاکھ حوریں. آخر ساری عمر بھی انسان ایک ایک منٹ بھی جائے ہر حور کے پاس تو کتنی عمر چاہیے, اتنی حوروں کو سنبھالیں گے کیسے ہم. خوب یہ نیکیاں اور نیکیوں کے بدلے, یہ نیکیوں کا بدلہ حوریں, اس لیے نیکی بہت دلچسپ ہو گئی ہے انسان کے لیے, خصوصاً ایک پاکستانی کے لیے, مسلمان کے لیے جو عاشق ہے نیکی کا, چونکہ نیکی کے ذریعے سے چینل سے اس نے حور تک پہنچنا ہے. اصل اس کی ساری دلچسپی حور میں ہے, اور حور تک جانے کا طریقہ نیکی ہے, لہذا نیکیوں کا عاشق ہے یہ. جبکہ دین ہمیں حساسیت ہماری کسی اور چیز پر بڑھا رہا ہے, نیکیوں پر بڑھاتا ہے. اول تو یہ سارے اعمال ان کا معنی نیکی نہیں ہے, ایک اصطلاح کا معنی نیکی ہے, عمل حسن اس کو نیکی کہتے ہیں, بر اور معنی اس کا, عمل صالح کا معنی اور ہے, اور دیگر اعمال کہ یہ ایک الگ بات ہے, گفتگو مفصل کہ یہ اعمال کی نوعیت کی طرف اشارہ ہے. عمل صالح یعنی وہ عمل جس کے اندر صلاحیت ہو, جس کے اندر قابلیت ہو, جس کے اندر پوٹینشیل ہو, ایسا اقدام مؤثر جو آپ کو مقصد تک پہنچا دے, ایسے عمل کو صالح عمل کہتے ہیں. آپ ایک بات کام کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں چلو نیکی کا ثواب تو مل گیا آپ کو, نہ, عمل صالح وہ ہے جو آپ کو مقصد تک پہنچائے. الیہ یسعد القلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, عمل صالح ہوئے جو انسان کو رفعت عطا کرتا ہے. عمل صالح ایک فیول کی طرح انسان کو معراج کراتا ہے, اوپر ترقی کراتا ہے, آگے لے کر جاتا ہے. صلاحیت ہو جس عمل کے اندر, اس کو عمل صالح کہتے ہیں. یہ بس الگ ہے, میں صرف یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ قرآن و دین روح پر زیادہ حساس ہے, ہم نیکیوں پر زیادہ حساس ہیں. روح پر بالکل حساسیت نہیں ہے, راہ جو بھی اپنا لے. مثلا ہم غلط راہ پر چل پڑے, کہتے ہیں پرواہ نہیں ہے, غلط راہ پر بھی نیکیاں کرو, غلطی کی تلافی ہو جاتی ہے. آپ جہاں مرضی ہے چلے جاؤ, نیکیاں کرو وہاں جا کر. ابھی آتے ہوئے یہ ایک ماجرا ہمارے آغا نے یاد دلایا کہ چند کچھ عرصہ قبل ایک مومن سے ملاقات ہوئی, وہ کسی ایسے معاشرے میں رہتے تھے جہاں بے حیائی زیادہ ہے, فساد زیادہ ہے. میرے ذہن میں بات آ گئی نمونے کے طور پر. تو وہ بہت ساری چیزوں پر حساس, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ شیعہ جو رسمیں انجام دیتے ہیں, مثلا یہ جاتے ہیں, یہ کام کرتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں, اس پر بہت حساس تھے کہ یہ کام کیوں کرتے ہیں شیعہ. رہتے کسی ایسی سوسائٹی میں تھے, میں نام نہیں لیتا کہ چونکہ یہ گفتگو وہاں والے بھی سن رہے ہیں, پریشان ہو جائیں گے. وہ رہتے ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں بے حیائی ہے, فساد ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ امام باڑے میں جاتے ہو؟ اس نے کہا میں تو نہیں جاتا ابھی امام باڑے میں. کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ یہ دیکھتا ہوں وہاں جا کر یہ کام کرتے ہیں, یہ کام کرتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتے. وہ میں نے کہا خیلی خوب, یہ آپ برداشت نہیں کرتے, آپ جس معاشرے میں رہتے ہو روڈ پر تو نکلتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں روڈ پر نکلتا ہوں. تو میں نے کہا وہاں برہنہ عورتیں, عریان عورتیں, بے حجاب و بے حیا عورتیں نظر آتی ہیں یا نہیں آتی؟ کہتے ہیں آتی ہیں. تو میں نے کہا وہ برداشت کر لیتے ہو آپ, یہ کام مثلا نہیں برداشت کرتے, وہ برداشت کر لیتے ہو؟ کہا نہیں, وہ تو میں آنکھیں جھکا کے لا حول والا پڑھ لیتا ہوں. لا حول پڑھتا ہوں جب تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. خب لا حول سے آپ, چونکہ اسے یہ نہیں احساس کہ میں نے سوسائٹی کیسی بنانی ہے, راہ کیا اپنانا ہے, زندگی, طرز زندگی, قانون, حکومت, نظام, اس پر ذرہ برابر حساسیت مسلمان کی نہیں ہے. مطلقہ حس مری ہوئی ہے, وہ مطمئن کہ یہ تو کوئی اتنی مہم چیزیں نہیں ہیں کہ ہم نظام کیا ہو، سسٹم کیا ہو، حکومت کیا ہو، آئین کیا ہو، راہ کیا ہو، مہم نیکی ہے۔ آپ فاسد ترین ماحول میں بھی جا کر، کلب میں بھی جا کر نیکی کرو۔ مثلا کلب میں چلے گئے ہو، وہاں سب شراب پی رہے ہیں، ایک فقیر مسکین ایسا ہے جس کے پاس شراب کے پیسے نہیں ہے، آپ اس کو جیب سے $2 نکال کر دو راہ خدا میں کہ وہ بھی پی لے دو گھونٹ، تو آپ جنت چلے جاؤ گے، چونکہ نیکی کی ہے آپ نے اس کے ساتھ۔ ویسا ہی کرتے ہیں نا نیکیاں۔ اب یہ آپ فرضی مثال نہ سمجھیں، یہ وہ نیکی ہے جو آپ نے بھی کئی دفعہ کی ہوگی۔ یہ چوک پہ کھڑے ہوئے ہرنچی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ نے کتنی دفعہ پیسے دیے ان کو، نیکی کی ہے ان کے ساتھ، جا کر ہیروئن پی کے آپ کو دعا دی ہے انہوں نے کہ اللہ آپ کو صحت دے، سلامتی دے، دعا کرتے ہیں نا، وہ دعائیں بھی بڑی ادب سے کرتے ہیں ہیرونچی، اتفاقاً بہت اچھی دعا دیتے ہیں، ان کی دعائیں سن کر بعضوں کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ وہ کتنی دفعہ نیکیاں کر کے ہیرونچیوں کو پیسے دیے، چرسیوں کو، بھنگیوں کو پیسے دیے، گمراہوں کو پیسے دیے۔ ایک اور مومن بتا رہے تھے، ایک فقیر آیا، اس نے آ کر کہا 300 روپیہ دو۔ میں نے کہا 300 روپیہ یہ فکس اماؤنٹ کیوں مانگ رہے ہو تم، کیا کرو گے؟ اس نے کہا پیزا کھانا ہے۔ انہوں نے کہا میں سمجھا مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ۔ میں نے کہا سیریس کہہ رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں سیریس، آج جی کرتا ہے میرا پیزا کھاؤں۔ کہتے ہیں میں نے اس کو ایسے دیا، وہ اور بھی ساتھی تھے، تو اس کو 300 روپیہ دیا، باقی منع کر رہے تھے، میں نے دے دیا کہ دیکھیں کرتا کیا ہے۔ کہا ہمارے سامنے سیدھا گیا، جا کر پیزا ہٹ کے سامنے کھڑکی پہ آرڈر دے کر اس نے 300 روپیہ دیا، پیزا دے کے وہیں بیٹھ کے اس نے کھا لیا۔ اس نے فقیر تھا، مانگ کے کھا لیا۔ اب اس نے نیکی کی، اس نے پیزا کھا لیا وہاں پر۔ اب یہ نیکیاں جو روز مرہ کر رہے ہیں ہم، ہیروئنچیوں کو ہیروئن کے پیسے دیتے ہیں، چرسیوں کو چرس کے پیسے دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، لوگ نیکیاں کر، کتنے لوگ ہیں جو مثلا خرافات کے لیے پیسے دیتے ہیں، فلاں کام کے لیے پیسے دیتے ہیں، اور اس کو نیکی سمجھتے ہیں، چونکہ ہمیں نیکی پرست بنایا گیا ہے۔ اور نیکی بھی چونکہ پتہ چل گیا ہے کہ نیکی کے اندر حور چھپی ہوئی ہے، ایک نہیں دس ہزار ہو رہے ہیں اس کے پیچھے، لہذا آنکھیں بند کر کے نیکیاں کرتے جاؤ۔ یہ دین نہیں ہے، دین راہ پر پہلے حساسیت دکھاتا ہے، نیکی بعد میں کراتا ہے۔ راہ مل جائے تو نیکی کرو آپ۔ لہذا آپ جب روزانہ کا آپ کا جو عبادت ہے، بندگی ہے، اس میں نیکی کی بات نہیں آتی اتنی جتنی صراط کی بات آتی ہے۔ آپ نماز پڑھو اور ہر نماز میں خدا سے طلب کرو، اہدنا الصراط المستقیم، خدایا راہ دکھا۔ راہ مل گیا، اگر نیکی کم بھی ہو تو بھی جو راہ پر چڑھ جاتا ہے وہ ایک دن پہنچ جاتا ہے راہ پر، مقصد پر۔ لیکن ایک شخص جو صبح و شام نیکیاں کر رہا ہے لیکن اس کو راستہ نہیں معلوم، یہ جتنے لوگ ویلفیئر اور راشن تقسیم کرنا اور خدمت خلق کرنا، اس کو نیکی سمجھتے ہیں، کر رہے ہیں، چندے بھی دیتے ہیں۔ ہم نے کسی ہمارے ساتھی نے، دوست نے، ایک مومن کو کہا کہ یہ مدرسہ ہے، حوزہ ہے، یہاں پر تعلیم دین ہو رہی ہے، تو یہاں پیسے دو۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا، کوئی اسپتال ہوتا یا کوئی ویلفیئر کا کام ہوتا، تو میں ابھی آپ کو اتنے کروڑ روپیہ دے دیتا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ نیکی، وہ نیکی ہے، خدمت خلق ہے، یہ خدمت خلق نہیں ہے، اس میں خدمت خلق نہیں ہے، خدمت دین ہے، ٹلتے نہیں ہیں۔ یہ سارے واقعات ہیں کہ یہ نیکیاں ہیں جو مومن صبح شام کر رہے ہیں۔ دین حساس ہے راہ پر، صراط پر، سبیل پر۔ مثلا ظلم بھی، ایک نے ایک کا حق مار دیا اور ایک نے دوسرے کو حق نہیں مارا، راہ سے ہٹا دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ بڑا ظالم کون ہے؟ بڑا ظالم وہ نہیں ہے جس نے حق چھین لیا، بڑا ظالم وہ ہے جس نے راستہ چھین لیا تم سے۔ یہ حساسیت دین ہے، معیارات دین ہے۔ وہ لوگ جو امت کو راہ سے ہٹا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں، لیکن نیکیوں کی تلقین کے ساتھ، بہت سارے لوگ ہیں، آپ توجہ کریں، امامت سے ہٹایا، راہ سے ہٹایا، امت کو نیکیوں سے نہیں، نیکیاں نہیں چھڑوائیں، علی سے دور کر دیا، امامت سے دور کر دیا، ولایت سے دور کر دیا، راہ رسول سے دور کر دیا، اور راہ رسول کے پیرلل راستہ بنا کر نیکیوں پر اصرار کیا کہ نیکیاں کرتے جاؤ، آپ دن رات نیکیاں کرو، رات ساری نیکیوں میں بسر کرو، دن سارا نیکیوں کے اندر بسر کرو۔ اب یہ نیکیاں کہیں بھی نہیں پہنچاتی انسان کو، جو کجراہے میں ہو، جو بیراہے میں نیکیاں ہوں وہ نیکیاں نہیں پہنچاتی۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں مکہ حج کے لیے اور چڑھ بیٹھے آپ ماسکو جانے والی ٹرین پر, اور اس ٹرین پر آپ نے اتنی نیکیاں کی کہ آپ پاکستان سے لے کر ماسکو تک نیکیاں ہی نیکیاں کی, تو آپ یہ نیکیاں آپ کو کعبہ نہیں پہنچائیں گی, کوئی بھی نہیں پہنچائیں گی. لیکن اگر آپ ایک ایسی گاڑی پر یا ٹرین پر یا جہاز پر بیٹھے ہیں جو مکہ جا رہا ہے, نیکی نہیں بھی کی اگر, تو وہ پہنچا دے گا آپ کو. راہ درست انتخاب کیا ہے آپ نے, کم نیکیاں کی تو بھی پہنچو گے آپ. غلط راہوں پر کثرت سے نیکیاں کرتے جاؤ, قرآن کہتے ہیں یہ ضائع ہیں ساری نیکیاں. حبت اعمال قرآن کی ایک اصطلاح ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال حبت ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, ڈیلیٹ ہو جائیں گے. یہ سٹور کریں گے, جا کے کھولیں گے, دیکھیں گے اندر کچھ بھی نہیں ہے. جیسے بہت سارے لوگ سٹور میں گندم رکھتے ہیں, جب کھولتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, دیمک کھا گئی سارا کچھ, گن کھا گیا سب کچھ. بہت سارے لوگ ہیں اپنے کمپیوٹر میں کوئی چیز سیو کرتے ہیں, وائرس آ کے چاٹ جاتا ہے, ساری فائلیں ڈیلیٹ کر کے سارا حساب کتاب خراب. حیران ہوتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ رکھا تھا ادھر, ابھی کچھ بھی نہیں ہے. انسان نیکیاں کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے, غلط راہ پر. آخرت میں مطمئن ہے, اتنی نیکیاں کی یا اللہ, اتنی نیکیاں کی. بعض تو اتنی نیکیاں کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جنت پوری بھی مجھے دی جائے تو کم پڑ جائے گی, چونکہ نیکیاں زیادہ کر دی ہیں میں نے. قرآن حساس ہے رہوں پر, صراط پر, سبیل پر. سبیل پر رہو, پھر فاستبقوا الخیرات, جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرو, سبقت لو نیکیوں میں. لیکن صراط ڈھونڈنا پہلے ضروری ہے, راہ ڈھونڈنا پہلے ضروری ہے. نیکیوں کے مذہب میں صراط گم ہو جاتا ہے, لیکن جو صراط کا مذہب ہو, راہ کا مذہب ہو, اس میں نیکیاں محفوظ رہتی ہیں. یعنی جو انسان راہ ڈھونڈ لے نیکی ترک نہیں کرتا, لیکن جو صرف نیکی پرست ہو جائے بس اوقات راستے اس سے گم ہو جاتے. اور یہی ہوا امت رسول اللہ کے ساتھ. انقلاب عقبی کی ایک مثال یا ایک نمونہ یہ ہوا کہ نیکیوں پہ چڑھا دیا گیا, صراط سے ہٹا دیا گیا, کہا اس راہ پر خوب ڈٹ کے نیکیاں کرو. تو امت ساری لگی ہوئی ہے نیکیاں کرنے پر. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا احواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبیل. اے اہل کتاب, آپ پیروی مت کرو کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے, کوئی گروہ انتخاب کرنے سے پہلے, کوئی پارٹی چننے سے پہلے, کوئی شخصیت چننے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں. ولا تتبعوا احواء قوم, ایسی قوم, ایسی جماعت, ایسے گروہ کے پیچھے مت چلو. قد ضلوا من قبل, جو گمراہ ہیں, جو اصل راہ پر نہیں ہیں, گمراہ ہیں, جو گمراہ ہیں, جو اصل راہ پر نہیں. واضلوا كثيرا, خود بھی گمراہ ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہوگا, دوسروں کو بھی راہ سے ہٹایا. وضلوا عن سواء السبيل, اور گمراہی کس سے ہے ان کی؟ یہ نہیں کہ نیکی کم کرتے ہیں یا نیکی میں گمراہ ہیں, بلکہ راستے سے گمراہ ہیں. سواء السبيل, سیدھا راستہ, حقیقی راستہ اس سے گمراہ ہیں. ایک حدیث ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور وہیں سے شیعہ کتابوں کے اندر بھی نقل کی گئی ہے. اصل راوی اس حدیث کے رسول اللہ کے معروف صحابی ہیں, عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود بہت معروف شخصیت ہیں تاریخ کی صحابہ میں, جن کا ایک اپنا بڑا اہم رول اپنے عہد میں رہا ہے. یہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے, کنز المال کتاب ہے اس کے اندر, وہاں سے دوسری کتابوں کے اندر نقل کی گئی ہے. یہ حدیث بعض شیعہ کتابوں میں بھی ہے. اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک دن اپنے صحابہ کو, البتہ سینئر صحابہ کو جو بڑے مکہ سے ساتھ تھے اور بہت کچھ سیکھے ہوئے تھے, ایک دن انہیں اکٹھا کیا اور ریت پر بیٹھ گئے رسول اللہ, اور اپنی انگلی سے, انگشت مبارک سے رسول اللہ نے ایک لائن کھینچی, خط کھینچا ریت کے اوپر, اور پھر اس کے دائیں بائیں ایک ایک خط کھینچا, ایک دائیں اور ایک بائیں, اور پھر ان صحابہ کو متوجہ کیا کہ اے صحابہ غور کرو کہ یہ جو بیچ میں خط ہے یہ میرا خط ہے, یہ میرا راستہ ہے, اور یہ میرے خط کے دائیں بائیں متوازی راستے و موازی راستے و پیرلل راستے, یہ دیکھنے میں میرے ہی خط کی طرح ہیں لیکن یہ میرا خط نہیں ہے، میرا راستہ نہیں ہے، یہ میری لائن نہیں ہے۔ دکھنے میں ایسے ہی لگیں گے، جدھر میرا راستہ جا رہا ہے بظاہر یہ ادھر ہی جا رہے ہیں لیکن یہ ہٹ کر ہیں۔ اور آپ یہ جانتے ہو، ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں آپ، کہ متوازی خطوط کبھی بھی آپس میں نہیں ملتے، ابد الآباد تک بھی چلے جائیں دو متوازی خط کبھی بھی نہیں ملتے۔ دو منحنی خط مل جاتے ہیں، دو متقاطع خط مل جاتے ہیں، دو متضاد خط بعض اوقات ٹکرا جاتے ہیں آپس میں، لیکن دو متوازی خط کبھی بھی نہیں ملتے، بالکل برابر جاتے ہیں۔ چونکہ متوازی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جہاں بھی چلے جائیں ان کا درمیانی فاصلہ محفوظ رہتا ہے، ایک جیسا رہتا ہے، ایک سینٹی میٹر بھی کم اور زیادہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں نے فریب دینے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، زلالت میں عقبی راؤں پر لے جانے کے لیے رسول اللہ کے خط کے موازی خط بنا لیے ہیں، راہ بنا لیے ہیں، شبی، اور رسول اللہ کی راہ سے اتار کر ان راہوں پر چڑھا کر اور کہا کہ اس راہ پر جتنا آگے جو یہ راہ رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ نے ان صحابہ کو متوجہ کیا کہ ہوشیار رہنا، ایسا نہ ہو کہ میرے خط سے تمہیں ہٹا کر یہ متوازی خطوط، حضرت نے فرمایا کہ یہ صراط ہے اور دائیں بائیں شیاطین کے سبل ہیں، ان راہوں پر شیطان ہے، یہ شیطان کی راہیں ہیں متوازی راستے۔ دھوکہ یہی پر ہو جاتا ہے، متضاد راہوں کو انسان جلدی سمجھتا ہے اور متقاطع راہوں کو انسان جلدی تشخیص دے لیتا ہے، منحنی خط جلدی پہچان لیتا ہے، لیکن متوازی خطوط کے دھوکے میں آ جاتا ہے انسان، وہ سمجھے کہ یہ وہی درست راستہ ہے اور اس پہ نیکیاں بھی کرواتے ہیں، نیکیوں کے تک چکر میں انسان آ جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو نیکیوں کا جھانسا دے کر راہیں ان کی بدل دی گئی، راہیں چھین لی گئی۔ سب سے بڑی گمراہی یہ ہے، آج آپ ایک مولانا کو دیکھیں بس وہ جو نیکی نہیں کر رہا اس پر زیادہ حساس ہیں۔ فرض کریں اگر کسی کا پردہ نہیں ہے، کسی کی داڑھی نہیں ہے، کسی کا کوئی اور اس طرح کا یہ عمل اگر کم ہے اس پہ بہت حساس ہے، اس کو فاسق و فاجر کے سرٹیفکیٹ دے دیں گے، لیکن جو داڑھی رکھ کے راہ سے ہٹا ہوا ہے، جو پردہ کر کے راستے سے بہکا ہوا ہے، اس پہ اوپر کچھ بھی نہیں کہتے۔ آج کتنے داڑھیوں والے ہیں جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، کتنے پردے دار ہیں جو راستوں سے ہٹے ہوئے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو نیکیوں میں غرق ہیں اور راہ سے بہکے ہوئے ہیں، نیکیوں میں غرق ہیں، راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ دین حساسیت یہاں دکھاتا ہے، آ کر اپنی راہ پہلے ڈھونڈو، راہ پہلے تلاش کرو۔ گمراہ اس کو نہیں کہتے جس نے عمل نہیں کیا، گمراہ اس کو کہتے ہیں جسے راستہ گم ہو گیا، زلالت گمراہی کو کہتے ہیں، سبیل کھو بیٹھا۔ ہماری حساسیت بدل دی گئی ہے، ظاہر ماہرین ایسے حکیم جنہوں نے رگیں، جو رگیں بھڑکنی چاہیے وہ دبا دی ہیں، ختم کر دی ہیں، جن کو نہیں ابھرنا چاہیے انہیں بھڑکا دیا ہے۔ ہماری حساسیت کسی اور چیز پر ہے، جس پر ہونی چاہیے وہاں نہیں ہے، حساسیت نہیں ہے۔ راہ سے ہٹ جانا گمراہی ہے، راہ سے ہٹ جانا گمراہی ہے۔ اس لیے قرآن جا بجا سبیل راہ کی بات کر رہا ہے، اور یہاں اس آئے کریمہ میں خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، ایسی قوم کے پیچھے مت چلو، ایسی پارٹی کے ساتھ مت چلو جو راہ کھو بیٹھی ہے، جس کا راستہ گم ہو گیا ہے۔ بعض اوقات انسان بدعمل لوگوں کے ساتھ اتنا تباہ نہیں ہوتا جتنا بدراہ و گمراہ لوگوں کے ساتھ، جو راہ گم کر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ آپ توجہ کریں، امامت سے دور کرنے میں بدعمل لوگوں کا کردار کم ہے، ایسے باعمل لوگوں کا کردار زیادہ ہے جن کی راہیں غلط تھیں، عمل ٹھیک تھا، راہیں غلط تھیں، انہوں نے امامت سے زیادہ دور کیا ہے۔ آج جو سلسلہ امامت کی ایک جھلک و ایک پرتو و ایک سایہ نظام ولایت کی صورت میں قائم ہوا ہے، اس سے دور کرنے میں، امت کو دور کرنے میں کن کا زیادہ دخل ہے؟ انہی نیک لوگوں کا جو نیکیوں میں مست ہیں و غرق ہیں، راہ ولایت سے دور کیا ہے، راہ امامت سے دور کیا ہے، ولایت فقیہ سے دور کیا ہے، نیک لوگوں نے دور کیا ہے۔ راہ چھین لی نیکیاں دے کر، جس پر امام خمینی فرماتے تھے کہ یہ بڑا خسارہ ہے تمہارے لیے۔ اس کا مطلب ہی نہیں کہ نیکیاں نہ کرو، عزیزان نیکیاں دین ہیں، دین کا حکم ہے نیکیاں، راہ پر آؤ گے تو نیکیاں فائدہ دیں گی، بے راہ کجرا و گمراہ وہ نیکیاں بھی کرتا رہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ایک دو آیات اور پڑھ کے آپ کی زحمت کو ختم کر دوں کہ قرآن مجید کی حساسیت کو ہم سمجھیں، کس طرح سے متوجہ کر رہے ہیں کہ آیا رائے رسول اللہ جاری رکھو گی، یا رائے رسول سے ہٹ جاؤ گے تم۔ سورہ مبارکہ یونس میں اسی نقطے کو مزید واضح کیا گیا ہے کہ رسول اللہ تمہارے لیے ہدایت لے کر آئے ہیں، ضلالت سے نکالا ہے، گمراہی سے نکال کر راہ دکھایا، مقصد تمہیں دکھایا، اس راہ پر چلنے کے لیے مسلک آئیڈیالوجی تمہیں دی، مکتب تمہیں دیا، اس پر قائم رہنا ہے یا واپس چلے جاؤ گے، انقلاب تم علی اعقابکم چھوڑ جاؤ گے اس راہ کو۔ سورہ مبارکہ یونس کی آیا 32 میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس مطلب کو ذکر فرمایا ہے۔ سورہ یونس آیا 32 میں قانون و معیار بتایا جا رہا ہے، فذلکم اللہ ربکم الحق، تمہارا رب اللہ ہے اور یہ حق ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، یہ قانون ہے، معیار بتا رہا ہے دین کہ اگر یہ دیکھنے ضلالت کیا ہے، ماذا بعد الحق الا الضلال، اس نقطے کو ذرا غور سے آپ سماعت فرمائیں کہ حق کے بعد فقط گمراہی ہے، جبکہ ہمیں بتایا گیا کہ نہ حق کے بعد بھی، حق کے علاوہ بھی انسان پھر بھی بچت کے راستے ہیں، حق نہ بھی ہو، بعض اوقات کوئی سنتے ہیں، کسی سے کوئی بات سنتے ہیں، آیت سنتے ہیں، روایت سنتے ہیں، عمل دیکھتے ہیں۔ میں نمونہ یہ پیش کرتا ہوں کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو راستہ امت اسلامیہ کو بتایا، شیعہ کو بتایا، یہ کسی کے سامنے بھی پیش کرو کہتے ہیں یہ حق ہے، یہ درست ہے، یہ ٹھیک ہے، یہی ہے بہترین۔ لیکن خوب پھر اس کے بعد لیکن سے چھلانگ لگا دیتے، کہتے ہیں یہ حق ہے، مانتے ہیں یہ حق ہے، لیکن سے پھر راستہ نکالتے ہیں، انٹرچینج نکالتے ہیں باہر، حق سے باہر جانے کے لیے۔ مثلا آپ کہتے ہیں راہ یہی ہے لیکن، یعنی مجھے ذرا بھی سائڈ پر جانا ہے، اس راہ سے اترنا ہے، اس سڑک سے مجھے اترنا ہے، اس موٹر وے سے باہر جانا ہے مجھے، لیکن کہہ کر پھر دائیں بائیں کی طرف نگاہیں دوڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن فرما رہا ہے یوں تو نہیں ہے کہ رائے حق ہے، اس سے باہر نکلو تو بھی حق ہے، اس کے پیرالل چلو تو بھی حق ہے، اس کے مخالف چلو تو بھی حق ہے، جدھر جاؤ حق ہی حق ہے، ایسے تو نہیں ہے۔ صراط حق، رائے حق ایک ہے فقط، اس سے نکلو گے ماذا بعد الحق الا الضلال، اگر یہ حق ہے، اگر یہ درست ہے تو لیکن کے کہ کدھر جانا چاہتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ لیکن سے جو جانا چاہتے ہو یہ ضلال ہے، یہ گمراہی ہے۔ ماذا بعد الحق الا الضلال، کہتے انقلاب حق ہے، راہ امامت حق ہے، راہ ولایت حق ہے، نظام امامت حق ہے، وہ اگر حق ہے تو قرآن کہہ رہے ہیں کہ حق کے بعد، حق سے ہٹ کر، حق کے علاوہ فقط گمراہی رہ جاتی ہے، لیکن کہہ کر اس گمراہی کے لیے توجیہات نکالتے ہو، اور یہی سے امت کو حق کی راہ سے نکال کر، کوئی انٹرچینج نکال کر اس کو ڈال دیتے ہیں باطل و ضلال کی راہ پر، لیکن سے جو گنجائشیں نکالی جاتی ہیں۔ لیکن یہ نیچے جب یہ حق ہے تو پھر اسی پر رہو، اسی پر قائم رہو، اسی کو جاری رکھو، راہ رسول اللہ حق ہے، نظام امامت حق ہے، نظام ولایت حق ہے، پر اس سے نہیں ہٹنا۔ لیکن نہ کہو لیکن حالات ایسے ہیں، لیکن یوں ایسے، لیکن یہاں نہیں ہو سکتا۔ بعض کیا کہیں گے، رائے حق یہی ہے لیکن یہاں پر، مثلا رائے ولایت ہے لیکن پاکستان میں ایسے نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پاکستان میں ضلالت ہونی چاہیے، پاکستان میں بھی حق چاہیے۔ پاکستان زیادہ بہتر ہے، آمادہ ہے حق کے لیے باقی سرزمینوں کی نسبت، یہاں زیادہ گنجائش ہے حق کے لیے۔ باقی ساری دنیا کے لیے حق ہو لیکن پاکستان کے لیے باطل ہو، پاکستان کے لیے ضلالت ہو، پاکستان کے لیے گمراہی ہو، یہ کہاں سے جواز نکالا ہے؟ ماذا بعد الحق الا ضلال۔ بس اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اس وقت امت ہدایت پر ہے، یعنی انقلاب نبوی اس راہ پر آگے بڑھی ہے، یا انقلاب عقبی کر کے ضلالت میں چلی گئی ہے، خوب راہیں تلاش کرو، راہیں دیکھو کن راہوں پر ہے۔ قرآن سورہ نساء کی آیت کہہ رہی ہے، حاکم دیکھو، حکومت دیکھو، جب حاکم چننے کا وقت آتا ہے اس وقت دیکھو ان کو کہ یہ رائے حق پر ہیں یا ضلالت پر ہیں، ضلال بعید پر ہیں، کہ ارادے دیکھو ان کے، گمان تو مومنوں والے ہیں، ارادے کن کے کس کے ہیں؟ ارادے تاغوتوں کی حکومت کے ہیں، تاغوت کی حاکمیت کے ہیں، یہ ضلال پر ہیں، یہ گمراہی پر ہیں۔ عزیزان یہ قرآن اتنے واضح طور پر، واشگاف طور پر ہمیں ہدایت سے آگاہ کر رہا ہے۔ ہم یہ ایام جو ہمیں ملتے ہیں، معصومین کے ایام ولادت و شہادت، محرم و سفر گزرا ہے، وہ رسومات آج سے شیعہ کی رسومات ختم ہو گئیں اور اب سے رسومات کا طریقہ بدل جائے گا۔ اب مثلا یہ ڈھائی مہینے شادیاں نہیں کرتے، محرم سے روک لیتے ہیں شادیاں، پھر ربیع الاول، نو ربیع الاول سے اب اتنی شادیاں ہوں گی، روزانہ چار چار شادیاں، اب آپ کو دعوت کارڈ آئیں گے، کیوں جی؟ محرم و سفر ہیں، ایام عزاں ہیں، اب ختم ہو گئے ایام عزاں آپ کے، اب ودا پڑھ دیا جی، سلام آخر حسین کو کہہ دیا، ودا پڑھ دیا، نوح الوداع بھی پڑھ دیا ہم نے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس سال اتنا ہی ہو سکا ہے ہم سے، اگلے سال زندہ رہے تو پھر دوبارہ آئیں گے۔ ودا کا ماتم بھی کر دیا، ودا کا مرثیہ بھی پڑھ دیا، اور اب کپڑے بھی بدل لیے، کالا لباس اتار دیا، سرخ لباس پہن لیا، اور ماتم چھوڑ کر اب کیسٹیں اور ساری ٹون بدل دیے۔ محرم کے اندر جس کا موبائل بجتا تھا نوحہ و مرثیہ، اب اس کے بعد گانے اور نغمے اور قوالیاں اور میوزک چلے گا، کیوں کہ اب ختم ہو گئے وہ ایام، آٹھ ربیع الاول ہو گیا، اب شیعہ بدل گیا ہے۔ نہ عزیز ایمان، رسمیں ختم ہوئی ہیں لیکن راستہ نہیں بدلا، اور کربلا رسم نہیں ہے، کربلا رزم ہے، رزم جاری ہے، جنگ جاری ہے۔ یہ کربلا کی حقیقت رسمیں ہم نے بنا لی ہیں، کربلا سے نکالی ہیں، ہماری شروع بھی ہوتی ہیں، ختم بھی ہو جاتی ہیں، لیکن جو حسین علیہ السلام نے شروع کیا تھا وہ نہ ختم ہونے والی جنگ ہے۔ رزم باطل کے خلاف، یزیدیت کے خلاف، طاغوتیت کے خلاف، اور عزم ہم نے بزمیں بھی آج سے سمیٹ دی، رسمیں بھی سمیٹ دی۔ رسم و بزم کی فصل و موسم ختم ہوا لیکن رزم و عزم جاری ہے ابھی، عزم اس راہ کے لیے و رزم اس راہ کے دشمنوں کے خلاف، یزیدیت و طاغوتیت کے خلاف۔ جب تک اللہ کا نظام پوری دنیا پر حاوی نہیں ہو جاتا، رزم حسینی و رزم کربلا جاری ہے۔ عزاداری رزم ہے، رسم نہیں ہے، عزاداری عزم ہے، بزم نہیں ہے۔ یہ عزم کبھی بھی نہیں ختم ہوتا، یہ رزم نہ ختم ہونے والی رزم ہے جو شروع ہوئی ہے، نہیں کہ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ محرم و سفر، ایام امامت، رسمیں انجام دے کر مطمئن ہو گئے، نیکیاں کر کے، کوئی تبرک پکا کے، کوئی کھا کے، کوئی مجلس پڑھ کے، کوئی سن کے، اب سب مومنین اس وقت ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اتنی مجالس سنی، ہم نے اتنی پڑھوائی، ہم نے اتنی پڑھی۔ لیکن عزیز من، امامت کی ماہ میں، محرم و سفر میں کتنا آگے بڑھے نظام امامت، نظام ولایت، حقیقت جس کی خاطر یہ سب کچھ ہوا، اس تک، اس مقصد کی طرف کتنا آگے آیا۔ ربیع الاول ماہ رسول اللہ ہے، راہ رسول اللہ مہم ہے ربیع الاول میں، یہ بھی نعتوں کا مہینہ ہوگا، نعتیں سنا کے ربیع الاول بھی ختم ہو جائے گا، پھر دوسرے معمولات شروع ہو جائیں گے۔ خواہ شہادت امام عسکری ہو یا آغاز امامت امام عصر ہو، جب تک نظام امامت زندہ نہیں ہو جاتا، احیاء نہیں ہو جاتا، نافذ نہیں ہو جاتا، لاگو نہیں ہو جاتا، باور نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ رزم و عزم جاری ہے، یہ ختم نہیں ہوا سلسلہ، آغاز ہوا ہے یہ سلسلہ، اور عہد کا دن ہے یہ، ہم عہد کریں ولایت و امامت کے ساتھ۔ چونکہ اللہ کا فرمان یہ نہیں تھا کہ میں نے تمہیں بھیجا کہ جو بھی راہ ہے لاپرواہ ہو کر اس راہ پر نیکیاں کرو، فرمایا راہ پہلے تلاش کرو، اس راہ کے اوپر میرا نظام ولایت نافذ کرو، اس نظام کے سائے میں جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرو، ان نیکیوں کا اجر ہوگا جو نظامت نظام امامت کے سائے میں آپ کو نصیب ہوگی۔ کہ خدا کرے انشاءاللہ وہ دن آئے، ہم ابھی ظہر کی دعائیں بہت کرتے ہیں، اللہ جل بہت کہتے ہیں، لیکن جب امام آ جائے، ولی آ جائے، تیاری نہ ہو، آمادگی نہ ہو، اہل رزم نہ ہو و اہل رسم ہو، پھر کوفہ بھی بن سکتا ہے، امام کوفہ کے بجائے کربلا بھی جا سکتا ہے، یہ بھی خطرہ موجود ہے۔ اس وجہ سے یہ ایام ہمارے لیے اس نظام کی طرف لوٹنے کے انقلاب نبوی کے ایام ہیں۔ شہادت کا دن ہو یا ولادت کا دن ہو، دینی دن ہو، الہی دن ہو، یوم اللہ ہو، راہ رسول اللہ کو زندہ کرنے کا دن ہے، اور خدا کرے وہ دن آئے انشاءاللہ کہ پوری دنیا میں وہ بالخصوص اس مملکت کے اندر جو اسلام کے نام پر بنی ہے وہ آزاد ہوئی ہے، خدا کرے انشاءاللہ یہ نظام قائم ہو پوری دنیا پر، و پاکستان میں انشاءاللہ نظام امامت و ولایت اور امت راہ رسول پر آگے بڑھے، اور راہ رسول پر انشاءاللہ اس کو وہ توفیق خداوند تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ خوب بجلی آ گئی ہے، ابھی مجلس کافی ہے، ختم ہو گئی ہے، دعا کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اپنے دین کی معرفت عطا فرما، پروردگارا ہم سب کو ہمارا مقصد خلقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستے کی ہدایت فرما، اس راہ پر چلنے کے لیے ہمیں استقامت عطا فرما، اس راہ کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں نظام امامت و ولایت کو برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اب حق محمد و آل محمد، امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، پروردگارا عزاداران سید الشہداء پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص عراق میں، بحرین میں، لبنان میں، شام میں، سعودی عرب و بالاخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت اسلامیہ میں اتحاد و اتفاق قائم فرما، اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ان جوانوں کو بیداری و شعور و غیرت و شجاعت عطا فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، آپ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس، و خصوصاً شہداء کے لیے، و بالخاص امام شہداء و مرحوم و مغفور نام عباسی صاحب کا کیا تھا، نذیر احمد، مرحوم نذیر احمد عباسی صاحب کے سال گزشتہ ان کی زیارت ہوئی تھی، لیکن ابھی سنا روزے اربعین اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، خصوصاً ان کے لیے، وہ بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔